فاخرين قاسم الجبارين ومدرك الهاربين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم درود بالكبير محمد وآل محمد عزیزان محترم سورہ انفال کی 24ویں آیت کے ذیل میں حقیقی زندگی اور پیام کربلا کے عنوان سے آپ مسجد امام بارگاہ ابو الفضل عباس علمدار میں یہ مجلس اعضاء سماعت فرما رہے ہیں اور آج اس عشرے کی 8ویں مجلس آپ سماعت کر رہے ہیں. خداوند عالم نے سورہ انفال میں صاحبان ایمان کو ایک معنوی یا روحانی زندگی کی جانب متوجہ کرایا ہے اور جیسا کہ پہلے عرض کیا ہے کہ انسان زندہ ہے تو ایمان لے کر آیا ہے. یا ایھا الذین آمنو اے ایمان لانے والوں, یعنی جو ایمان لایا ہے ظاہری بات ہے وہ زندہ ہے. اس کے بعد کا لما یحییکم, جو تمہیں حیات دے, جو تمہیں زندگی دے, جو تمہیں زندہ کر دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ظاہری حیات کچھ اور ہے اور رسول اور اس کا اللہ اور اس کی کتاب اور اس کی شریعت اور اس کے اہل بیت ہمیں جس جانب جس حیات کی جانب بلانا چاہتے ہیں وہ اس مادی حیات سے ہٹ کر ہے کہ جس کو روحانی حیات یا معنوی حیات کہا جاتا ہے. اس بنا پر توجہ کی ضرورت ہے کہ وہ معنوی حیات کیا ہے, اس کے لوازمات کیا ہیں, اس معنوی یا روحانی حیات کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے. معنوی زندگی سے کیا مراد ہے؟ معنوی زندگی سے مراد ہے, یعنی اگر ڈکشنری کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ہم یہ کہیں گے کہ معنی دار زندگی. ایک لفظ ہوتا ہے, ایک معنی ہوتا ہے, ایک لفظ ہے کہ جو بولا جاتا ہے اور معنی ہے جو سمجھا جاتا ہے. توجہ فرمائیے گا, لفظ بولا جاتا ہے اور معنی اس سے مراد جو مفہوم اخذ کیا جائے گا سمجھا جائے گا. معنی ظاہر سے ہٹ کر ہے, معنی اندر موجود ہوتا ہے لفظ کے. اب یہ تو اور بات ہے کہ ہم اتنا یوز ٹو ہو جاتے ہیں بعض الفاظ, چونکہ اگر اردو زبان کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ہماری چونکہ زبان ہے اردو, اس بنا پر معنی خود بخود ہمارے ذہن میں آ جاتے ہیں. ہمیں الگ سے کوئی سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, غور و فکر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی غریب لفظ آ جائے, کوئی غیر مانوس لفظ آ جائے, کسی اور زبان کا لفظ آ جائے, تو وہاں پہ ضرورت پڑتی ہے کہ پوچھا جائے, سوال کیا جائے اور ڈکشنری کی جانب, لغت کی جانب توجہ کی جائے کہ جناب اس نئے لفظ کا معنی کیا ہے. تو معنی ظاہر سے ہٹ کر ہوتا ہے. جو ظاہر پرست ہوتے ہیں وہ صرف ظاہری حیات تک محدود رہتے ہیں, اور جو معنی کی طرف توجہ رکھتے ہیں, جو معنوی حیات چاہتے ہیں, روحانی حیات چاہتے ہیں, وہ پھر حقیقت کی جانب سفر کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ظاہری زندگی کا اپنا ایک مزہ ہے, مادی زندگی کا اپنا ایک مزہ ہے, لیکن روحانی زندگی یا معنوی زندگی کا ایک مزہ ہے. یہ روحانی زندگی جو کہہ رہا ہوں یہ بھی مترادف لفظ ہے, مترادف لفظ ہے, یعنی ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں. حقیقی زندگی کہیں, روحانی زندگی کہیں, معنوی زندگی کہیں, ابدی زندگی کہیں, اس کو سمجھنے کے لیے مترادف لفظ ہیں جو ایک ساتھ ایک معنی کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں. روحانی زندگی یعنی ایک جسمانی زندگی ہے اور ایک روحانی زندگی ہے. تو خدا کرے جسمانی زندگی تمہیں دے دی ہے, تمہیں شعور دے دیا اس کا, لیکن حقیقی زندگی کیا ہے کہ جس کی جانب ہمارا اللہ اور ہمارا رسول دعوت دے رہا ہے, لما یحییکم, تمہیں بلا رہا ہے اس حیات کی جانب, وہ حیات کہ جس کو پیغام کربلا اپنے اندر سموئے ہوئے ہے اور کربلا رہتی دنیا تک تمام انسانوں کے لیے اس حیات کو بیان کرنے والی ہے. درود بھیجی محمد و آل محمد. اس بنا پر اس مانوی زندگی کا پہچاننا اور اس کی شناخت ہمارے لیے اشد ضروری ہے. لہذا ایک ظاہر ہے اور ایک معنی ہے, ہمیں اس ظاہری زندگی سے ہٹ کر مانوی زندگی, حقیقی زندگی, روحانی زندگی کی طرف توجہ کرنی ہوگی. اور یہ مجلس ادا در حقیقت آنکھوں کو کھولنے والی ہیں, فکروں کو وسیع کرنے والی ہے, انسان میں غور و فکر کی عادت پیدا کرنے والی ہیں. یہ مجالس یہ در حقیقت علم کا رزق عطا کر رہی ہیں, بصیرت کا رزق عطا کر رہی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ نماز پڑھو, روزہ رکھو, حج کرو, زکوٰۃ دو, خمس دو, جہاد کرو, تولّٰہ کرو, تبرع کرو, امر بالمعروف کرو, نہی عن المنکر کرو, جتنے بھی فروعات ہیں, فروع دین ہیں, وہ سب ہماری تربیت کے لیے ہیں. حتیٰ کہ اصول دین میں صرف کہہ کے گزارو بہت وسیع ٹاپک ہے, اس کو کھولنا نہیں چاہتا. نماز تربیت ہے, یعنی انسان در حقیقت خدا کی صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے. خدا رحمان و رحیم ہے تو مجھے بھی اپنے اطراف موجود لوگوں کے لیے رحمان و رحیم ہونا چاہیے. خدا ستار العیوب ہے تو میں بھی لوگوں کی غلطیوں کو معاف کروں, لوگوں کے گناہوں کو چھپاؤں. روزہ تربیت ہے, روزہ بھوک و پیاس کو برداشت کرنے کا نام ہے, روزہ آخرت کی بھوک و پیاس کو یاد کرنے کا نام ہے, روزہ اپنے معاشرے کے غریب افراد کی بھوک و پیاس کو کی طرف توجہ دینے کا نام ہے. اسی طرح حج, اسی طرح جہاد, خمس, زکوٰۃ, جتنی بھی عبادت ہیں سب حیات معنوی کی طرف لے جانے والی ہیں, یعنی انسان کو حقیقی زندگی کی جانب متوجہ کرنے والی ہیں. اور ان چیزوں میں سے ایک عزاداری امام حسین علیہ السلام ہے, کہ یہ عزاداری جو آئمہ کے زمانے میں شروع ہوئی اور آج تک جاری و ساری ہے. اس بنا پر ہمیں ان مجالس سے ایسا سبق لینا چاہیے, ہم ان مجالس سے وہ درس لے سکیں کہ ہم اپنی حقیقی زندگی کی جانب, جس کو میں بصیرت افروز زندگی کہہ سکتا ہوں, بصیرت والی زندگی کہہ سکتا ہوں, خدا والی زندگی کہہ سکتا ہوں. اس لیے کہ اگر دو مہینے آٹھ دن عزاداری کریں اور عزاداری سے کچھ سیکھیں نہیں, اخلاق میں, کردار میں, گھریلو زندگی میں, بیاں بیوی کا اخلاق, بچوں کا والدین سے اخلاق, والدین کے بچوں سے برتاؤ, علماء کا قوم سے, قوم کا علماء سے, آپس میں میل جول, رشتہ دار, عزیز و اقارب, ہمسائے, یہ سب اگر یہ اخلاقیات ہماری اچھی نہ ہو تو اس عزاداری کا کوئی فائدہ نہیں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کیا کام کرتے ہیں, عزاداری کرنا چاہتے ہیں. بہت اچھی بات ہے, عزاداری کرنی چاہیے, یہ مودت کا حق ہے. لیکن کچھ لوگ ہیں کہ جو عزاداری کو اپنے طریقے سے کرنا چاہتے ہیں. مولا کائنات کے گھدی سے درود بھیل کے بھیجے محمد و آل محمد. فرماتے ہیں یبذلون اموالہم فینا, وہ ہماری محبت میں, ہماری راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں. ہمارے محب, ہمارے پیروکار, ہمارے شیعہ, ہماری اتباع کرنے والے, پیروی کرنے والے ہماری محبت میں مال خرچ کرتے ہیں. وَيَفْرَحُونَ لِفَرْحِنَا وَيَحْزَنُونَ لِحُزْنِنَا, وہ ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور ہماری غم میں غمگین ہوتے ہیں. ہماری خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں لیکن کس کے اصولوں کے مطابق؟ جو اصول خوش ہونے کا ائمہ نے دیا ہے. غم مناتے ہیں, اہل بیت کے غم میں غمگین ہوتے ہیں, کس اصول کے مطابق؟ وہ اصول جو اہل بیت نے دیا ہے. لیکن اگر کوئی کہے جناب مجھے تو عزا کرنی ہے, مجھے تو سوگ منانا ہے, میں اپنے طریقے سے کرنا چاہتا ہوں, تو یہ امام حسین کی عزاداری نہیں ہے، یہ من مانی عزاداری ہو سکتی ہے، یہ اہل بیت کا غم منانے کا طریقہ نہیں ہے۔ بہت ساری مثالیں ہیں جو دی جا سکتی ہیں ماتم کے سلسلے میں، عزاداری کے سلسلے میں، میل جول کے سلسلے میں، جو عزاداری سے ہمیں سبق ملتے ہیں کہ ہمیں ائمہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق عزاداری کر، جب غم ان کا ہے تو طریقہ بھی ان سے ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں نہیں مولا ہم نے غم منانا ہے، ہم اپنے طریقے سے بنائیں گے، آپ خوش ہوں، آپ ناراض ہوں، آپ کی رضا ملے، آپ کی ناراضگی ہمارا مقدر کا سبب بنے، کچھ بھی ہو، ہمیں عزاداری کرنی ہے اپنے طریقے سے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ فرحون لفر ہے، حقیقی معنوی زندگی کیسے ملے گی اس عزاداری سے؟ اس طریقے سے اہل بیت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق عزاداری کی جائے، اہل بیت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق محفل میلاد منعقد کیا جائے، نہ یہ کہ انسان اپنی مرضی چلے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اور ایسے انسان کی نظر میں اہل بیت کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ کہے گا مولا آپ جو چاہیں گے، میں نے تو عزاداری کرنی ہے۔ یعنی بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو امام سجا سے بڑھ کر عزادار ہو جاتے ہیں، جناب زینب سے بڑھ کر عزادار ہو جاتے ہیں، اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو ہمیں عزاداری کرنی ہے لیکن اہل بیت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ درود بھیجیے محمد والے۔ تو اہل بیت در حقیقت جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا یہ اہل بیت ہیں، مثل اہل بیت کا سفینہ نوح، اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جس نے ان سے منہ موڑا وہ ہلاک و نابود ہو گیا۔ کتنی واضح حدیث ہے، تمام مکاتب فکر نے اس حدیث کو نقل کیا ہے واضح طور پہ۔ نہیں، اس سے بڑھ کر اہل بیت کی فضیلت، اہل بیت کا مقام اور ان کا حلال مشکلات ہونا اور ان کا ہدایت گر ہونا، ان کا ہادی اور رہنما ہونا، ان کا امام ہونا، ان کا قائد ہونا، در حقیقت اظہر من الشمس ہے۔ دیکھیے منزل پر دو قسم کے لوگ لے جاتے ہیں، ایک قائد ہوتا ہے، ایک سائق ہوتا ہے۔ قائد آگے چلتا ہے اور سائق پیچھے سے لکڑی مار کے ہانکتا ہے، سائق پیچھے سے لکڑی مار کے ہانکے گا۔ یہ قائد ہیں، قیادت کرنے والے ہیں، اور قیادت کا حق بھی اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو وسیلہ فرمایا کہ من رکبہا، جو اس سفینے میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جس نے منہ موڑا۔ اب تاریخ اٹھا اٹھا کے دیکھیے، الحق مع علی وعلی مع الحق، واضح طور پر تمام مسلمانوں کے لیے یہ پیغام ہے۔ رسول اللہ یہ فرما رہے ہیں، یہ خاص پیریڈ کے لیے نہیں ہے، خاص جنگ کے لیے نہیں ہے، خاص محفل کے لیے نہیں ہے، خاص بزم کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تاحیات ہے کہ جب تک علی زندہ ہے اور اس کے بعد بھی، ظاہری حیات کے بعد بھی، الحق مع علی وعلی مع الحق۔ اب سوچنا یہ ہے کہ جو علی کے ساتھ کھڑا ہوگا حق کے ساتھ کھڑا ہوگا، جو علی کے مقابل کھڑا ہوگا وہ حق کے مقابل کھڑا ہوگا۔ مل کے درود بھیجیے محمد وال محمد۔ اس سے بڑھ کر اور حق گوئی کسی کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جو اس میں سوار ہو گیا۔ سوار ہونا عزیزانی گرامی، اور جیسے میں نے بتایا کہ اہل بیت کی فضیلت، اہل بیت کا مقام تمام مکاتب اسلامیہ کے دلوں میں موجود ہے۔ وہ شخص، خود علماء اہل سنت کہتے ہیں، وہ شخص جو علی کی ولایت کو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ علی کی ولایت کا اقرار جزء ایمان ہے، اسی لیے ایسے افراد کو اللہ تعالیٰ نے درود میں شامل فرمایا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ، اصحاب درود میں شامل نہیں ہیں، یہ بعد کا ایڈیشن ہے۔ حقیقت وہ ہیں، نجات وہ ہیں، ذریعہ نجات وہ ہیں کہ جو درود میں شامل ہیں، اور ان کو پاکیزہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آئے تطہیر کا تاج ان کے سر پہ رکھا ہے۔ ان کو پاک کر کے، ان کو درود میں شامل کر کے، ان کو پوری انسانیت کے لیے ہادی اور رہنما بنایا، اور پھر زبان رسالت سے مہر تصدیق سبز کر دی کہ من رکھے بہا، جو اہل بیت کے سفینے میں سوار ہو جائے گا نجات پا جائے گا، جو دور ہو جائے گا وہ غرق ہو جائے گا۔ مل کے درود بھیجیے عظمت محمد و آل محمد۔
اس سے بڑھ کر اور کیا حقیقت ہوگی ایک مسلمان کی آنکھیں کھولنے کے لیے، ایک انسان کی آنکھیں کھولنے کے لیے، ایک حق متلاشی کے لیے کہ الحق مع علی، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، جہاں جہاں علی جا رہے ہیں حق ہے، جو علی کے مقابلے پہ آ رہا ہے. تاریخ اٹھا کے دیکھیے، 40,000 ممبروں سے خلیفہ راشد کے خلاف سب و شتم کیا جاتا رہا، نعوذ باللہ گالیاں دی جاتی رہی مولا کائنات کو 40,000 ممبروں سے، کئی سالوں تک کئی دہائیوں تک یہ عمل ہوتا رہا. کون ہیں وہ افراد؟ یہ امت مسلمہ کا کام ہے، دیکھے سوچے پرکھے اور پھر دیکھے کہ حق کہاں ہے باطل کہاں ہے. بعد میں آپ کے جناب ٹھیک ہے، جب سبھی اصحاب رسول تھے، اور سبھی اصحاب رسول تھے تو پھر اب اس سے زیادہ کیا بات گفتگو، کیونکہ بہرحال بعض اوقات جو ہے وہ ممبر اجازت نہیں دیتا کہ اس سے زیادہ بات کی جائے. یہ سمجھنے کا مقام ہے، سوچنے کا مقام ہے. مجلسیں شعور دیتی ہیں، بصیرت دیتی ہیں. آئیں پڑھیں. مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ یہ جو علمی اختلافات ہوتے ہیں، ایک کتاب میں ایسا لکھا ہوتا ہے، ایک کتاب میں ایسا لکھا ہوتا ہے، تو میں نے وہاں پہ ٹیلی ویژن میں جواب دیا. میں نے کہا کہ دیکھیے، جہاں پر اختلافی موضوعات ہوں ان کو نکال لیجئے، اور جہاں پر مشترک موضوعات ٹاپکس ہیں، پوائنٹس ہیں، ان کو جمع کر لیجئے. پھر دیکھیے کہ اختلافی موضوعات زیادہ ہیں یا مشترک موضوعات زیادہ ہیں. یقیناً ہمارے درمیان کامن پوائنٹس سب سے زیادہ ہیں، تو ہمارا تکیہ اسی پہ ہونا چاہیے. ہاں، جو اختلافی موضوعات ہیں، علمی موضوعات ہیں، عقیدتی موضوعات ہیں، ان کے لیے پھر ایک خاص علمی ماحول ہونا چاہیے. اس علمی ماحول میں ہمیں ان اختلافی موضوعات کو زیر بحث لانا چاہیے. مثال کے طور پر یہاں کیمسٹری کی کلاس ہو رہی ہے، میں آپ کو کیمسٹری کا لیکچر دے رہا ہوں. ایک شخص آئے اور یہ کہے کہ جناب پانی کا فارمولہ H2O نہیں ہوتا، پانی کا فارمولہ H2O2 ہوتا ہے. تو میں کہوں گا آپ نے کیمسٹری پڑھی ہے؟ کہے گا نہیں. تو میں کہوں گا پھر آپ کو کوئی حق نہیں ہے. کیمسٹری کے بنائے ہوئے تصدیق شدہ فارمولوں میں آپ کو چینجنگ کرنے کو، آپ نے جب کیمسٹری کے علی بھی نہیں پڑھی، آرگینک اور نان آرگینک کیمسٹری کا فرق آپ کو نہیں پتا، علی بے آپ کک نہیں جانتے، تو آپ کیا کریں گے، کیسے بحث کریں گے پانی کے فارمولے میں؟ لیکن مصیبت یہ ہماری ہے کہ دین کے مسئلے میں سب ملا ہو جاتے ہیں، سب مفتی ہو جاتے ہیں، سب مجتہد ہو جاتے ہیں، ہر چیز کو جو ہے وہ اپنے حساب سے دیکھنے لگتے ہیں. تو جانے گرامی، علمی ماحول ہونا چاہیے جہاں پہ یہ علمی مسائل ہوں، لیکن اہل بیت کی فضیلت، ان کا کردار، ان کا مقام، ان کا مرتبہ. اور یہی وجہ ہے کہ تمام اصحاب کا مقام اپنی جگہ، لیکن رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا لَأُعْطِيَنَّ رَأَيْتَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرِ فَرَّارًا، کل میں اس مرد کو علم دوں گا. یہ مرد سے کیا مراد ہے؟ باقی کیا مرد نہیں تھے، اصحاب تھے لیکن مرد میدان نہیں تھے. لَأُعْطِيَنَّ رَأَيْتَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرِ فَرَّارًا، کل اس مرد کو علم دوں گے جو کرار بھی ہوگا غیر فرار بھی ہوگا. یحب اللہ ورسولہ، اور اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرے گا، اور اس کی دوسری نشانی یہ ہے کہ صرف وہ محبت نہیں کرتا بلکہ اللہ بھی اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، اور اللہ کے رسول بھی علی مرتضیٰ سے محبت کرتا ہے. درود مل کے بھیجیے محمد و آل محمد. درود مل کے بھیجیے محمد و آل محمد. یحب اللہ و رسولہ، وہ اللہ اور رسول سے محبت کرنے والا ہے، پہلی نشانی یہ ہے. وہ یحبہ اللہ ورسولہ، اور پھر اللہ بھی جواب میں اپنے بندے سے اور اس کا رسول بھی اس علی مرتضیٰ سے محبت کرنے والا ہے. اس طریقے سے ہمیں واضح طور پر محبت، اور محبت کے بارے میں گفتگو کر چکا ہوں. تو عزیزان گرامی، ہمیں ان مجالس سے بیدار ہونا ہے، شعور لینا ہے، تاکہ ہم ان ہستیوں کے پیچھے جائیں، ان ہستیوں کی اطاعت کریں کہ جن کو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات میں
اپنی حیات میں ہر ممکن طریقے سے واضح کر دیا تھا۔ لہذا ان مجالس کی بڑی قدر و قیمت ہے، اور یہ مجالس خون کا دریا عبور کر کے ہم تک پہنچی ہیں۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ ہر انسان تبا سنجی کرے، ہر انسان تبا آزمائی کرے، ہر انسان کہ ایسا کر لو ویسا کر لو، اپنی طرف سے فتوے دے دے کر عزداری کے رخ کو موڑنا چاہے۔ بہت ساری ایسی شواہد موجود ہیں کہ دشمنان دین چاہتے ہیں کہ اس عزداری کو بے رنگ کر دیں، بے روح کر دیں، اور یہی وجہ ہے شیعہ سنی کو لڑانے کے لیے، کیونکہ دین کا معاملہ جذباتی معاملہ ہوتا ہے، احساسات کا معاملہ ہوتا ہے، ایمان کا معاملہ ہوتا ہے، وہاں پر دشمنوں کو لڑانے کے لیے، دشمنوں نے مسلمانوں کو لڑانے کے لیے واضح طور پر کبھی جو ہے وہ لوگوں کو چھریاں فراہم کی جاتی ہیں ماتم کے لیے، کبھی کہیں قمع فراہم کی جاتی ہیں انگلینڈ کی طرف سے، کبھی جو ہے وہ اپنے جو ہے جو سفارت خانے وہاں پر ذاکروں کو بلا کر جو ان کو بریفنگ دی جاتی ہے، نام نہاد مولوی ملا خطیب اور اب تو مشتد بھی آ گئے نام نہاد، ان کو خریدا جاتا ہے تاکہ تم فساد برپا کرو، تاکہ تم لڑاؤ، ایسے موضوعات لے کر آؤ کہ جس سے اشتعال پھیلے، جس سے اختلاف پھیلے۔ واضح پیغامات موجود ہیں، واضح نشانیاں موجود ہیں، تو ہمیں ہوشیار رہنا ہے، ہمیں اہل بیت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عزاداری کرنی ہے۔ عزیزان گرامی، اور اس وقت میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ ہم کسی داعش وائی سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم کسی کے طاقت سے مرعوب ہونے والے نہیں ہیں، ہم وہ قوم ہیں جو خون میں کھلی ہے، ہم وہ قوم ہے کہ جس نے سنگینوں کے سائے میں سر اٹھایا ہے، ہم وہ قوم ہے کہ جس کے اماموں کے جنازے قید خانے سے نکلے ہیں، ہم اس حسین کے ماننے والے ہیں کہ جس نے سر دے دیا مگر یزید کے سامنے جھکایا نہیں، ہم اس حسین کا ماتم کرنے والے ہیں کہ جس کے سر کو یزید نے جھکانا چاہا تھا مگر شکست یزید یہ ہے کہ نوک نیزہ پہ اپنے ہاتھوں سے بلند کر کے دکھایا ہے، ہم اس حسین کے ماننے والے ہیں، ہم موت سے گھبرانے والے نہیں ہیں۔ یہ 9 سال کی بچی جس نے شہادت پیش کی ہے بطول، اس کا کیا قصور تھا؟ یہ آگاہانہ شہادت ہے، مائیں جانتی ہیں، نوجوان جانتے ہیں، بزرگ جانتے ہیں کہ دھماکے ہو رہے ہیں، گولیاں برسائی جا رہی ہیں، قتل کیا جا رہا ہے، دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اس کے باوجود عزاداری میں کوئی کمی نہیں ہے۔ کسی اخبار کے رپورٹر نے مجھے فون کیا اور کہا کہ یہ بتائیے کہ جو آئی آر سی کا واقعہ ہوا ہے اور مدینہ تولین کے باہر جو اس قسم کے واقعات روز ہو رہے ہیں، اس سے عزاداری میں کوئی کمی آئی ہے؟ آپ لوگ ڈر گئے یا نہیں؟ میں نے کہا آپ میری بات پہ یقین نہ کیجیے، جائیے مائک سنبھالیے اور جا کر جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے، جو مین نوٹس پر، جو مین شاہراہوں پر، امام بارگاہ، وہاں چلے جائیے، ممکن ہے میں غلط بیانی سے کہوں، جائیے خود جا کے پوچھیے کہ کل جہاں دھماکہ ہوا تھا آج وہاں تعداد 2 برابر ہو گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم تو وہ ہیں اس علی اکبر کے ماننے والے ہیں کہ جب ہمیں یقین ہو جائے کہ ہم حق پر ہیں تو ہم موت کی کلائی مروڑ دیں یا موت ہمیں شہادت کے ذریعے سے خدا کی بارگاہ میں ہمارے امام تک پہنچا دے۔ اس بنا پر یہ دشمن کی پوری کوشش یہی ہے، اور پورا پروپیگنڈا، پورا پلان اسرائیل کا دیا ہوا ہے۔ یہ اسرائیل، یہ داعش کا سپورٹر، یہ خلیجی ممالک، بعض عرب ممالک جنہوں نے خلیج میں در حقیقت داعش کو وجود بخشا، شام میں گھنونا کھیل کھیلنا چاہا ایک بہت بڑے اسلامی ملک نے، امریکہ کو پوری کوشش کرائی کہ جاؤ حملہ کرو، نہیں ہوا، ناکام ہو گئے، اب داعش کو وہاں بھیجا، وہاں پہ حزب اللہ نے ان کو مارا، وہاں سے باہر نکالا، اب یہ عراق میں گئے ہیں۔ اب امریکہ نے کیا اعلان کیا؟ ہم ایک اینٹی ٹیررسٹ ایک فورم بنا رہے ہیں، ایک متحدہ فورس بنا رہے ہیں، پوری دنیا آ جا اس میں شامل ہو جاتے، 9/11 کے بعد کیا تھا کہ پوری دنیا یا ہمارے ساتھ ہو یا ہمارے خلاف ہو، یہی کام انہوں نے عراق میں داعش کے سپورٹ کرنے کے لیے کیا۔ یہ داعش کو نابود کرنے کے نام پر داعش کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ لہذا جتنا شیعہ سنی اختلافات کو ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کا فائدہ اسرائیل کو ہے، اور ہمیں اسرائیل مرد آباد کا نعرہ فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح ہے، صحیح ہے کہ مارنے والا کوئی اور ہے، گولی چلانے والا کوئی اور ہے، لیکن یہ دیکھو کہ ڈورے کہاں سے ہل رہی ہیں۔ اور آپ کو دلیل دیتا ہوں واقعہ کربلا سے، جناب زینب نے، یہ جناب سید سجاد علیہ السلام نے کیا شمر کو لعنت کی ہے؟ نہیں۔ کوئی ایک جملہ دکھائیے جناب زینب کے خطبات میں، اگر لعنت کی ہے تو یزید پہ لعنت کی ہے۔ قاتل بظاہر دو قسم کے افراد ہوتے قتل کرنے والے، ایک قاتل عامر ہوتا ہے، ایک قاتل مباشر ہوتا ہے۔ قاتل عامر امر کرتا ہے، آرڈر دیتا ہے، قاتل مباشر اسلحہ لے کر قتل کرتا ہے۔ دونوں قابل مذمت ہیں، دونوں کا مواخذہ ہونا چاہیے۔ ہمیں اصل دشمن کو، اپنے اسرائیل کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ وہ عزا، وہ ماتم، وہ عالم عباس جو دشمن وقت سے لڑنے کا والے والا نہ دے سکے ماتمیوں کو، حسینیوں کو، اس عزا کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دشمن شبیر کو پہچانو، دشمن وقت کو پہچانو، عزاداری کے دشمن کو پہچانو۔ یہ وقت کی ضرورت ہے۔ جناب زینب نے کیا کیا؟ کد کئی تک وسا سایہ، زنجیروں میں جکڑی ہوئی زینب دربار یزید میں کھڑی ہوئی ہے، یہ بیوی بھائی قتل ہو چکا، بے دردی سے بھائی کا گلا کٹتا ہوا دیکھا، 18 جوان بھائیوں کا لاشا دیکھا ہے، 18 جوان افراد بنی ہاشم کے قتل ہوئے ہیں، سروں سے چادریں چھینی گئی ہیں آل نبی کی خواتین کے سر سے، قیدی بنایا گیا، در در پھیرایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد شان سے کوہ استوار کی طرح زینب یزید کے سامنے کھڑی ہیں، یا یزید کت قیدک وسعسایک واللہ لا تمحو ذکرنا، یزید جو چاہے چالے چلنا چلے، تیرے نشتر میں جتنے تیر ہیں چلا لے، لیکن قسم خدا کہ تم ہم اہل بیت کا ذکر محو نہیں کر سکتا، ہمارا ذکر نہیں مٹا سکتا، اس لیے کہ ہمیں اللہ نے رفعت بخشی ہے، ہمیں مقام اللہ نے دیا ہے، ہمیں آئے تطہیر اللہ نے دی ہے، آئے مباہلہ ہماری شان میں نازل ہوئی ہے۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد کا۔ تو ظاہری دشمن کو بھی اور حقیقی دشمن کو بھی، یہ چیلے، یہ گماشتے، یہ آلہ کار، یہ لشکر، یہ جتے، یہ سب قابل مذمت ہیں۔ جو نام نہاد مختلف ناموں کے ذریعے سے مسلمانوں کو لڑانا چاہتے ہیں، صرف پاکستان میں ہی کیوں یہ قتل و غارت ہے، پاکستان میں ہی کیوں یہ سارے مسائل ہیں؟ بہرحال یہ بہت وسیع ٹاپک ہے، میں اس میں وارد ہونا نہیں چاہتا، لیکن پاکستان جو ہے وہ دشمنوں کے لیے بہت ہی زرخیز زمین ہے، لہذا یہاں بھی یہ سارے مسائل کیے جا رہے ہیں۔ یہاں جو تجربہ کامیاب ہو جاتا ہے اس کو اٹھا کر پھر پورے عالم اسلام میں پھیلا دیا جاتا ہے۔ القاعدہ اور طالبان پہلے یہاں پر تجربہ کیا گیا، اس کے بعد اٹھا کے اس کو پوری دنیا میں، اور ماشاءاللہ سے ہماری خفیہ ایجنسیاں، ہمارے جنرل، ہمارے کرنل، یہ سب جو ہیں وہ بکاؤ مال ہیں، اکثریت ان کی، اور یہ جو ہیں ان کو سپورٹ کرنے والے ہیں۔ ضیاء الحق نے کیا کیا تھا؟ جہاد افغانستان کے نام پر پوری فوج کو جھونک دیا تھا، ڈالر کے بعد امریکہ سے ڈالر ملیں گے، کیا ہوا؟ وہی طالبان اور وہی القاعدہ جو ہیں آج ان کے گلے آ گئے، کل جن کو پال رہے تھے۔ اٹھا کے دیکھیے امریکی وزارت خارجہ کا پیام، اٹھا کے انٹرنیٹ پہ سرچ کیجیے، جائیے گوگل پہ سرچ کیجیے، پتہ چل جائے گا داعش کو سپورٹ کرنے والے کون ہیں، القاعدہ کو سپورٹ کرنے والے کون ہیں، طالبان کو سپورٹ بنانے والے کون ہیں، سپورٹ تو کرنا دور کی بات، بنانے والے کون ہیں۔ تو اصل دشمن کو فراموش نہیں، یہ جناب زینب کا پیغام ہے کہ دشمن پہ کاری ضرب لگاؤ۔ شیعہ سنی کا آپس کا اختلاف اسرائیل کے مفاد میں ہے، امریکہ کے مفاد میں ہے، مسلمانوں کے مفاد میں نہیں ہے۔ پہلے کہہ چکا ہوں، بعض ہو سکتا ہے کوئی جاہل شیعہ اس بات سے خوش ہو جائے کہ سنی آپس میں لڑیں وہابی و بریلوی کے نام پر، یا کوئی سنی خدا نخواستہ یہ تصور کرے کہ شیعہ نعوذ باللہ آپس میں، خدا نخواستہ آپس میں باہم دست ربا ہو جائیں۔ شیعوں کا باہمی آپس کا اندرونی اختلاف ہو یا سنیوں کا آپس میں درونی اختلاف ہو، یہ نہ شیعوں کے حق میں نہ سنیوں کے حق میں ہے، یہ اسرائیلیوں کے حق میں ہے۔ وہ بیٹھ کے تالی بجا رہے ہیں، وہ بیٹھ کے خوش ہو رہے ہیں۔ اپنے دشمن کو پہچانے، دشمن شناسی، دشمن وقت کو پہچانے عزیزا نے گرامی۔ لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ایسی فکر انگیز مجالس ہوں کہ ہمیں پتہ چلے، ہمارے اہل سنت بھائیوں کو پتہ چلے کہ ان کا وظیفہ کیا ہے، ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، کس طریقے سے پیار و محبت سے سالہ سال سے رہتے ہوئے آئے ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، غم و دکھ و درد میں ایک ساتھ شریک ہیں، یہ چند سالوں سے جب سے یہ جتھے اور لشکر اور ٹولے بنے ہیں انہوں نے آ کر مسلمانوں کو لڑانا شروع کر دیا ہے. علمی اختلافات تھے اور ہیں اور رہیں گے، لیکن علمی اختلافات کو سلجھانے کا موضوع الگ ہوتا ہے، جگہ الگ ہوتی ہے، اس کی ٹون الگ ہوتی ہے، اس کا لب و لہجہ الگ ہوتا ہے. نہ یہ کہ جو ہے وہ مولوی جو ہے وہ جمعے کے خطبے سے شروع کر دے، ایسا نہیں ہے. عزیزان گرامی، ہمیں ہوش کے ناخن لینے ہوں گے، نوشتہ دیوار پڑھنا ہوگا، اپنے دشمن کو پہچاننا ہوگا. یہ جناب زینب کا پیغام ہے کہ دشمن کو پہچانو. یہ تمہارا دشمن تمہیں لڑا کر تمہاری طاقت کو ختم کرنا چاہتا ہے. میں اس بات سے بالکل کبھی خائف نہیں ہوں، لیکن جو وظیفہ سمجھتا ہوں وہ میں پہنچا کے جا رہا ہوں. اور بات آ گئی تو عرض کرتا چلوں، ہم علماء اہل سنت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، علماء دیوبند کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں میں، ہم شیعہ رہ کر ان کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں. وہ علماء اہل سنت ہوں، دیوبند ہوں، اہل حدیث ہوں، بریلوی ہوں، کسی بھی مکتب فکر سے ہوں، وہ اپنے عقیدے پر رہتے ہوئے ہم سے اتحاد کرتے ہیں. اتحاد کا حسن یہی ہے کہ اپنے مشترک نکات پر ہم آئیں اور اس کا ایجنڈا ترتیب دیں اور گفتگو کریں. درود بھیجیے محمد و آل محمد. ان مجالس سے ہمیں در حقیقت یہ حیات لینی ہے، زندگی لینی ہے، اور زندگی اسی معنی میں اسی وقت در حقیقت بامعنی ہو سکتی ہے اور روحانی ہو سکتی ہے، حقیقی ہو سکتی ہے، جب زندگی کا ایک مقصد ہوگا، جب منزل سامنے نظر آئے گی عزیزانِ گرامی. لیکن اگر منزل نہیں ہے، بے ہدف انسان ہے، عبث ہے، بیکار ہے، اس کی زندگی کا کوئی نتیجہ نہیں ہے، وہ صبح اٹھتا ہے اور شام کر دیتا ہے اور شام میں سوتا ہے اور پھر صبح اٹھ جاتا ہے، ایسا انسان در حقیقت جانوروں سے زیادہ بدتر ہے. روایات میں، قرآن میں بھی موجود ہے، لہم قلوب لا یفقہون بها، ان کے دل ہیں، ان کے دماغ ہیں، سوچتے نہیں ہیں. ولہم اعین لا یبصرون بها، ان کی آنکھیں دیکھتے نہیں ہیں. لہم آذان لا یسمعون بها، ان کی کان ہیں، سنتے نہیں ہیں. اولئک کالانام بل ہم اضل اولئک ہم الغافلون. یہ لوگ جانوروں سے پست و بدتر ہیں. کیوں؟ کہ عقل ہے، کام نہیں لیتے، آنکھیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں، سنتے نہیں ہیں. تو آپ کہیں جناب ہم تو کان بھی رکھتے ہیں، سنتے بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، تو قرآن کس دیکھنے کی، کس سننے کی، کس غور و فکر کی بات کر رہا ہے؟ خواتین کو زیادہ ریسیپیز کی فکر ہوتی ہے، یہ سوچنے کا کام ہے. جناب زینب تو کہہ رہی ہیں کہ تمہیں آگے بڑھنا ہے، جناب سیدہ تو کہہ رہی ہیں کہ تمہیں آگے بڑھنا ہے، اس سے بڑھ، اس سے آگے نکلو، اس مادی زندگی کے حصار سے نکلو، بچوں کی تربیت کرو، گھرانہ بناؤ، مجالس کو روح دو، حقیقت دو، معنی دو، تاکہ یہ مجالس آنے والی زندگی میں تمہارے بچوں کی تربیت کر سکیں. کتنا، یعنی کتنے افسوس کی بات ہے کہ اتنے سال سے عزاداری کرنے کے باوجود ہم اہل بیت کے اقوال سے ناآشنا. جیسے کہ کل میں نے عرض کیا تھا، یہ کیسی محبت ہے؟ آیا ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری محبت امام حسین کے دل میں کتنی ہے؟ آئیے دیکھیں. کالے کپڑے پہنتے ہیں محرم کے آغاز سے، جی مولا پہنتے ہیں. خطرات ہیں، جی بالکل ہیں. دھمکیاں مل رہی ہیں، بالکل مل رہی ہیں. جانوں کو خطرہ ہے، بالکل ہے. مولا آپ سے محبت ہے، آپ کی عزاداری نہیں چھوڑیں گے. اپنے دل میں دیکھ رہے ہیں کہ مولا کی کتنی محبت ہے، مولا مارچ بھی خرچ کریں گے، سخت سخت حالات بھی ہوں گے، آپ کا ذکر کرنا نہیں چھوڑیں گے. محبت ہے یا نہیں ہے؟ محبت ہے. میلوں پیدل چلیں گے جلوس میں، بچوں کو لے کے جائیں گے، سختی برداشت کریں گے. اب مولا سے پوچھئے کہ مولا آپ کے دل میں ہماری کتنی محبت ہے. سارے ائمہ کو چھوڑ دیں، صرف امام حسین. پوچھئے مولا سے، مولا کہیں گے بہت اچھا، کالے کپڑے پہنتے ہو بہت اچھا، ماتم کرتے ہو بہت اچھا، مجلس میں آتے ہو بہت اچھا، مال خرچ کرتے ہو جزاک اللہ، نماز پڑھتے ہو، وہ نماز جس کی حفاظت کے لیے میں نے جان دی. نہیں مولا نماز نہیں پڑھتے، خدا نخواستہ کوئی ایک نوجوان کہے. یہ کیسی محبت ہے؟ امام حسین تو زور عشر کرے انی احب الصلاح، میں نماز سے محبت کرتا ہوں، عشق کرتا ہوں اللہ کی نماز اور عبادت سے. امام حسین تو نماز سے عشق کرے اور ہم نماز سے عشق نہ کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابن الجہم کی روایت دو روز قبل آپ کی خدمت میں آپ کی سماعت کی نظر کر چکا ہوں، دیکھنا چاہتے ہو کہ امام کے دل میں تمہارا کیا مقام ہے، تمہارے دل میں امام کا کتنا مقام ہو، کتنی منزلت ہے. تم امام کی رضا کو اپنی رضا پہ مقدم کرتے ہو، تم امام کی ناراضگی کو دیکھ کر اپنی ناپسند چیزوں کو چھوڑ دیتے ہو، یہ محبت ہے. لیکن نہیں، مولا آپ ناراض ہوں خوش ہوں ہم اس سے کوئی پرواہ نہیں، ہمیں عزاداری کرنی ہے. ہیں بہت سے لوگ ایسے، ہیں بہت سے لوگ ایسے اپنے طریقے سے عزاداری کرنا چاہتے ہیں، حلال ہو حرام ہو کوئی بھی ہو کوئی پرواہ نہیں، ہم عزاداری کریں گے. تو پھر کیسی انی احب الصلاۃ، امام حسین فرما رہے میں نماز سے محبت کرنے والا ہوں. تو ان کا شیعہ نماز سے کیوں کر محبت نہ کرے؟ جناب ثانی زہرا سلام اللہ علیہ پردے سے محبت کرنے والی ہیں، تو ان کی ماننے والیاں کیوں پردے سے آ رہی نظر آئیں؟ وہ نوجوان اخلاقیات سے آ رہی کیوں ہوں کہ جب وہ علی اکبر کا ماتم کریں اور علی اکبر یہ کہیں کہ میں اخلاقیات کی اعلیٰ منزل پہ فائز ہوں؟ تو پھر محبت ہے، ناقص محبت ہے. ان مجالس سے اپنی محبتوں کو کامل کریں، عروج بخشے، معراج پہ لے جائیں. اور اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ خدا کی بارگاہ میں عرض کریں کہ خداوندہ ہماری ان محبتوں کو کاملیت عطا فرما. درود بھیجی بل کی محمد وال محمد. عزیزان گرامی، بہت ساری باتیں بہرحال سمیٹ کے لایا تھا، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، لیکن بہرحال جو کل آپ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ کل گھرانے پہ گفتگو کی تھی کہ گھرانہ انسان کو حقیقی زندگی سے قریب کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے گھرانے کو آباد کرنے کے لیے جو حکم دیا کل بیان کر چکا ہوں. والدین کی قدر ذمہ داریاں، تھوڑی بہت ذمہ داریاں میں آپ کی سماعت کی نظر کر چکا ہوں. آج چاہتا ہوں جوانوں نوجوانوں سے متعلق کچھ گفتگو کروں کہ ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے اپنے والدین سے متعلق. ان کی بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ والدین کو تو ہم نے کہہ دیا جناب آپ بچوں کی شادی کے اسباب جلدی کیجئے، ان کو اچھی تعلیم دیجئے، ان کے لیے اے ٹی ایم کارڈ نہ بنیے، ان کو حقیقی تعلیم دیجئے، روحانی زندگی کی طرف ان کی رہنمائی کیجئے، حقیقی عزاداری کی طرف ان کو لے جائیے وغیرہ وغیرہ، نماز کی تعلیم دیجئے، بچیوں کو بچپنے سے پردے کی تعلیم دیجئے. تو نوجوانوں کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہونی چاہیے، لیکن چونکہ ہمارے یہاں بتایا ہی نہیں جاتا. ایک نوجوان بیچارہ بالغ بھی ہو جاتا ہے تو بہت سے مسائل شرعیہ سے وہ نابلد ہوتا ہے، نا آگاہ ہوتا ہے، اسے علم نہیں ہوتا کہ اس کی شرعی ذمہ داری کیا ہے. غسل و وضو اور بہت ہی بنیادی واجبات سے بیچارہ وہ نابلد ہوتا ہے، مجلس میں بھی آتا ہے، گریہ بھی کرتا ہے. محبت ہے لیکن ناقص محبت ہے. کیا کریں کہ یہ محبت کامل محبت ہو جائے، ہم حقیقی معنی میں اہل بیت سے حقیقی عشق کرنے لگے، اور اہل بیت سے عشق دنیا کی تمام خوبیوں سے عشق ہے. اہل بیت سے عشق دنیا کی تمام اچھائیوں سے عشق ہے. اہل بیت سے عشق دنیا کی تمام بلندیوں سے عشق ہے. اس لیے کہ محمد اور آل محمد جو کچھ بھی ہے وہ ان کے پاس ہے. رسول اللہ کے بعد آل محمد سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی وجود نہیں رکھتا. اس لہذا اہل بیت سے حقیقی محبت کریں. آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اتنے سال سے عزاداری کرنے کے باوجود اتنی ذب و حالی کا شکار ہوں؟ دشمن جب چاہے، جس طرح چاہے، جس وسیلے سے چاہے آ کر اپنی منمانی پوری کرے. کیا ہو گیا ہمیں؟ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ لوگ چاہتے ہیں کہ بس چار نعرے لگ جائیں مجلس ہو جائے گی. خطیب ممبر کو لفافے کی فکر ہوتی کیونکہ وہ عمل کی بات نہیں کرتا. وہ کیوں نماز کی بات کرے؟ وہ کیوں زکوٰۃ کی بات کرے؟ وہ کیوں پردے کی بات کرے؟ آپ پلٹ کے پوچھیں گے آپ پڑھتے ہیں نماز؟ آپ عمل کرتے ہیں؟ لہذا بات ہی نہ کرو تاکہ سوال کیا جائے تم سے. ان کو کہیں اور لے جاؤ، کسی اور دنیا میں ان کو گھما کے لے آؤ، سنا سنا کے سن کر دو. तो वो बाद उसको तो अपने लिफाफे की फिक्र है, लिफाफा वाह वाह से बनेगा, जितने ज़्यादा नारे लगेंगे उतनी वाह वाह होगी, और उसका लिफाफा ये जा वो जा, नौखान आएगा, उसको पब्लिक चाहिए, सामईन चाहिए, और जो पब्लिक मौजूद होती, जो सामईन मौजूद होते सुनने वाले, उनको माशाल्लाह से देख खुलने का इंतज़ार होता है, नज़र का इंतज़ार होता है, मजलिस तो ख़त्म हो गई, किसी के लिफाफे में, किसी की देख में, किसी के रश में, कहाँ जा रहे हैं हम, क्या हो गया है हमें, वाकई कभी बैठ के सोचें क्या मजाक है, क्यों संजीदा नहीं होते। नौजवान नस्ल पे बड़ी जिम्मेदारियां आए हैं, बड़ी जिम्मेदारियां आए हैं। सबसे पहली जिम्मेदारी यह है कि अपने वजूद को समझें कि खुदा ने आपको जो वजूद अता किया, जवानी, इसकी कदर कीमत को जाने। रोज़ क़यामत खुदा चंद सवाल करेगा बंदों से, उनमें से दो सवाल ऐसे हैं, पहले पूछेगा कि ज़िंदगी कहाँ गुजारी, कैसे गुजारी, किन कामों में गुजारी, एक सवाल ये है। दूसरा सवाल क्या होगा इंसान से, नौजवानी कैसे गुजारी, सुना हुआ है आपने, नहीं सुना हुआ, नौजवानी के बारे में और उम्र और पूरी ज़िंदगी के बारे में। तो मुझे बताइए क्या ये नौजवानी या जवानी ज़िंदगी से हट के कोई और चीज़ है, ये ज़िंदगी का हिस्सा है, हर अकल इंसानी कहेगा कि ज़िंदगी का हिस्सा है। तो फिर एक ही बात को दो बार पूछने का क्या मकसद है, अब उसे बेकार नहीं है, ज़िंदगी की, ज़िंदगी में जवानी के अरसे की, ड्यूरेशन की, वक्त की, मियाद की, मुद्दत की बहुत वैल्यू है, जब वैल्यूएबल है तो फिर उसके बारे में ख़ास तौर पे सवाल पूछा जाएगा, ख़ास तौर पे सवाल पूछा जाएगा कि जवानी कैसे गुजरी, पूरी ज़िंदगी 12 साल से लेकर जब से तुम सिन मुमय्यिज़ में कदम रखा है कि तुम्हें अच्छाई बुराई का इल्म हो गया, और जब तुम बालिग हो गए और हलाल हराम तुम पे लागू हो गए, वहाँ से लेकर मरने तक जितना अरसा भी बना, ये कहाँ गुजारा, कैसे गुजारा, और इसमें जवानी कैसे गुजारी, ख़ास तौर पर सवाल किया जाए। लिहाजा नौजवान ये ना समझे कि उनकी ज़िम्मेदारी यह है सिर्फ बाल बनाना है और अच्छे कपड़े पहनना है और बस ख़त्म, नहीं, हज़रत अब्बास आलमदार से पूछें, हज़रत अली अकबर से पूछें कि जवानी किसे कहते हैं, वो जवानी जो इमाम के काम ना आए, जो इमाम वक्त के काम ना आए, उस जवानी का, उस ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। या सार अल्लाह व अबना सारही, क्या पढ़ते हैं ज़ियारत वारसा में, ऐ वो हस्ती कि जिसके खून का तालिब खुदा हो, इन्नी सिल्मुन लिमन सालमकुम व हरबुल लिमन हारबकुम इला यौमिल क़यामा, क्या कहते हैं इमाम से, ज़िंदगी के मकसद यो, इला यौमिल क़यामा, क़यामत तक के लिए, मौला जो आपका दोस्त वो मेरा दोस्त, जो आपका दुश्मन वो मेरा दुश्मन, मैं उससे जंग करने वाला हूँ जो आपसे जंग करेगा, मैं उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाने वाला हूँ उसके लिए, और दोस्ती का हाथ बढ़ाने वाला हूँ जो आपका दोस्त है, इला यौमिल क़यामा, क़यामत तक के लिए, ये रुकने वाला सिलसिला नहीं है। या सार अल्लाह व अबना सारही इन्नी सिल्मुन लिमन सालमकुम व हरबुल लिमन हारबकुम, यानी अमली तरबियत है, अमली तरबियत है कि जाओ तैयार करो उस इमाम के लिए जो पर्दे गैबत में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और अजीब रिवायत है, अल्लामा नोमानी ने अलगैबा नामी किताब में लिखी है, हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम अजीब रिवायत है कि अपने आप को तो ये नौजवान खुसूसन लयउदन्ना अहदुकुम लिखुरूजिल काइम वलौ सहमन, तुम में से हर एक मुहिब और मुंतजर को चाहिए कि वो इमाम हुज्जत के लिए अपने आप को तैयार करे, वलौ सहमन, ख्वाह एक तीर रख कर ही क्यों ना हो, तीर रखो, असलहा रखो, तैयार करो अपने आप को उस आलमी जंग के लिए जब आलम कुफर आलम इस्लाम से टकरा जाएगा। लेकिन हक किसके हाथ में होगा, حق کا پرچم مہدی فاطمہ کے ہاتھ میں ہوگا. حق کس کے ذریعے سے فتح مند ہوگا؟ وہ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ہاتھوں میں فتح مند. عملی تربیت ائمہ نے حضرت آری عملی تربیت ہے. انی حرب لمن حاربکم. مولا میں اس سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں جو آپ سے جنگ کرے گا. یہ کوئی ٹائٹل نہیں ہے کہ امام معصوم نے کہہ دیا کہ جناب بس یہ پڑھ لیجئے اور ختم قصہ. نہیں, تیار کرو اپنے آپ کو. عالم اسلام کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں, نوجوان اٹھو, تیار کرو اپنے آپ کو, تیار کرو. یہ امام جعفر صادق فرما رہے ہیں. ایک تیر رکھ کے کیوں نہ ہو اپنے آپ کو امام زمانے کے لیے تیار کرو. بیدار تو رہو, ہوشیار تو رہو, آگاہ تو رہو, نیت تو کرو. کم سے کم انسان نیت کی منزل میں تو صادق ہو. مومن اپنے آپ سے تو اور اپنے امام سے تو جھوٹ نہیں بول سکتا. تو عالم اسلام کے اس معرکے کے لیے تیار کرو. وہ معرکہ کہ جس کے لیے کہا گیا ہے کہ اس میں خون حسین بھی شامل ہے. قاتلان حسین ابن علی کا در حقیقت انتقام لیا جائے گا ان سے. یا لسارات الحسین, کہ ہمیں حسین ابن علی کے لیے جنگ. اے نوجوانوں, بیدار ہو, اٹھو. سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ تعلیم, اپ ڈیٹ ہونا, آگاہ ہونا, ببصیرت ہونا, یہ آپ کی ذمہ داری, یہ مسلمان نوجوان کی ذمہ داری ہے. اپ ڈیٹ ہو, علم حاصل کرے, آگے بڑھے. دوسری ذمہ داری ہے کہ اہل بیت سے, خدا سے, قرآن سے اس کا رابطہ رشتہ سطحی نہ ہو, موسمی نہ ہو. موسم کیسا ہوتا ہے؟ موسم گرم ہوتا ہے, آپ گرم کپڑے پہن لیتے ہیں. موسم سرد ہوتا ہے, آپ سرد کپڑے پہن لیتے ہیں, اپنے آپ کو سردی سے بچاتے ہیں. کچھ لوگوں کے ایمان موسمی ہوتے ہیں. محرم آتا ہے تو ایک خاص انداز سے, محرم چلا جاتا ہے تو ایک خاص انداز سے. اسی طریقے سے رمضان آتا ہے تو سر پہ ٹوپی آ جاتی ہے, رمضان چلا جاتا ہے تو جا کے وہ ٹوپی اور داڑھی بھی غائب ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. عزیزان گرامی, ایک نوجوان کی ذمہ داری ہے کہ علم حاصل کرے, ورزش کے میدان میں آگے بڑھے. سست, نکمے, نکٹو, کاہل نوجوان نہیں پسند. رسول اللہ گلیوں سے گزر رہے تھے, دیکھا کہ ایک نوجوان جو ہے وہ سر جھکا کے بیٹھا ہوا ہے. اب جو نوجوان بچے ہیں نا, وہ شاید میری بات کو زیادہ یہاں پہ سمجھ سکیں جلدی. وہ آپ نے دیکھا, وہ سوشل میڈیا پہ, فیس بک پہ یا دوسری جگہ پر مختلف قسم کی تصویریں بنی ہوئی ہوتی ہیں. آئی ایم الون, آئی نیڈ فرینڈ, اور اداس بیٹھا ہوا ہے نوجوان, اس قسم کی تصویریں ہوتی ہیں سوشل میڈیا پہ. ایک ایسے بیچارہ نوجوان رسول اللہ کے زمانے میں بیٹھا ہوا تھا سر جھکائے ہوئے. اچھا, رسول اللہ کی عادت تھی کہ سرسری انداز سے نہیں گزرتے تھے, دیکھتے تھے, پوچھتے تھے, سوال کرتے تھے, خیر خیریت معلوم کرتے تھے. دیکھا کہ ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے, کیا معاملہ ہے؟ شادی کی ہے؟ نہیں یا رسول اللہ. کام کاج کرتے ہو؟ وہ بھی نہیں کرتا. اس کے بعد آپ نے ایک جملہ فرمایا, ان اللہ لا يحب الشاب الفارغ. خداوند ایسے نوجوان کو, جو جوان ہو, نوجوان ہو اور فارغ و بیکار ہو, اللہ اسے پسند نہیں کرتا. یہ کہہ کے گزر گئے, یعنی اس کے دل میں وہ احساس پیدا کر دیا کہ اللہ تمہیں پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھتا کہ تم قائل ہو, سست ہو, وقت ضائع کرو. عزداری اپنی جگہ, لیکن اگر آپ کی تعلیم ہے تو تعلیم پر بھی توجہ دینی ہے. متصادم نہیں ہو, ٹکرائے نہیں. تعلیم کی اپنی اہمیت, عزداری کی اپنی اہمیت ہے. تو تعلیم کے میدان میں بھی آگے بڑھنا ہے, ورزش کے میدان میں بھی آگے بڑھنا ہے, چاک و چوبند ہوں. اکثر میں کہتا ہوں جب امام زمانہ تشریف لائیں گے تو صبح کے وقت آئیں گے تو 90% تو قوم ویسی سو رہی ہوگی عزداری کر کے, تھکا ہار کے. مسجد میں جب چار بزرگ جاگ رہے ہوں گے, کسی کا گردہ خراب ہوگا, کوئی چھڑی لے کے, معذرت بزرگوں کے ساتھ کوئی چھڑی لے کے چل رہا ہوگا, وہ تو امام کے ساتھ بھاگ دوڑ نہیں کر سکیں گے نا. بھاگ دوڑ تو وہی کرتے ہیں جو چاکو چوبند ہوں گے, نوجوان ہوں گے. تو اپنے آپ کو تیار بھی تو کریں نا امام کے لیے. یہ کہنا کہ ادھر امام آئیں گے اور جب امام آئیں گے ہم یہ سنا دیں گے, ہم وہ سنا دیں گے. ماشاء اللہ صاحب منقبت تو بہت اچھی پڑھ لیتے ہیں, لیکن تیاری بھی تو کریں نا. جب امام آئیں گے تو اپنے ہنر بھی دکھائیں گے، اپنے گر بھی دکھائیں گے امام کو، مولا آپ کے لیے تیار ہیں، ہم نے تیاری کی ہے. امام فرما رہے ایک تیر رکھ کے تیاری کرو، ایک گولی رکھ کے تیاری کرو اس عالمی جنگ کے لیے کہ جس کے ہاتھ میں حق کا پرچم امام مہدی جل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ہاتھ میں. اور یہ مجلسیں مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد، اور یہ مجلسیں یہ نصاب ہیں اس تیاری کا. پہلے کبھی ایک جملہ عرض کیا تھا زبان پر آ رہا ہے، آپ کی سماعت کی نظر کرتا چلوں. دیکھیں قوم فوج وہی کامیاب ہوتی ہے جس کو پتا ہو کہ کس سے لڑنا ہے، کیوں لڑنا ہے، اور پیچھے سے اسلحہ بھی اسے ملتا رہے، ایمونیشن بھی اسے رصد ملتی رہے تاکہ وہ لڑتی رہے، اسے پتا ہو کہ یہ اسلحہ جو اسے دیا جا رہا ہے کہاں استعمال کرنا ہے. آج ہم مسلمانوں کی بدبختی یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی کو مار رہے ہیں تو کیوں مار رہے ہیں. یہ جتنے افراد جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ان میں سے اکثریت کرائے کے قاتلوں کی ہے. ابھی کچھ مہینے پہلے ایک بم بلاسٹ کرنے والے شخص کو پکڑا گیا جو ٹرین کی پٹری میں بم لگا رہا تھا. اس سے پوچھا کتنے ملتے ہیں، تصور کیجئے، کہا 1000 روپے. 1000 روپے شہادت کے نام پر، حوروں کے نام پر، جنتوں کے نام پر، نہروں کے نام پر، نہ جانے کس کس کے نام پر نوجوانوں کے ذہنوں کو غسل ذہنی دیا جا رہا ہے، برین واشنگ کی جا رہی ہے. 1000 روپے ہمیں نہیں پتا ہوتا. فوج وہی کامیاب ہوتی ہے جس کو پتا ہو کہ دشمن کون ہے اور اسلحہ بھی مل رہا ہو. لیکن اگر ایک فوج کو اسلحہ مل رہا ہے لیکن اسے پتہ ہی نہیں کہ لڑنا کس سے ہے، جانا کہاں ہے، ہدف کون ہے، نشانہ کس کا لینا ہے، کچھ نہیں کر سکے گی. یا ایک فوج کو پتا ہو کہ میرا دشمن یہ لیکن پیچھے سے رصد ہی نہ آئے، کیا ہوگا، شکست سے دوچار ہو جائے گی. ہمارا ماضی کربلا، ہمارا مستقبل امام زمانہ کا عصر ظہور ہے. پیچھے سے ہمیں شجاعت مل رہی ہے کربلا سے، استقامت مل رہی ہے، جرت مل رہی ہے، بہادری مل رہی ہے، کلمہ حق کہنا مل رہا ہے، کالے کپڑے پہن کر اس خوف کی فضا کو توڑنے کا نام کربلا ہے، کلائیوں کو مروڑنے کا نام کربلا ہے. ہم اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، یہ مجلس نصاب ہیں. اپنے آپ کو تیار کرو امام زمانہ کے لیے، اپنے آپ کو نوجوانوں کو چاہیے. اور تیسری ذمہ داری نوجوانوں کی ہے، وہ کیا ہے، کہ اخلاقی طور پر، عبادتی طور پر، روحانی طور پر اپنے آپ کو تیار کریں. ایسا نہیں ہو کہ ایک نوجوان گناہوں میں غرق ہو جائے، اس کا ایمان اتنا کمزور ہو کہ کسی چہرے کو دیکھ کر اس کی نظریں ڈگمگا جائیں، کوئی گانے کی آواز اس کے کانوں میں آئے اور اسے اپنے ساتھ بہا کے لے جائے، کوئی بری بات اسے اپنی جانب کھینچ سکے، کوئی بری منزل اس کے قدموں کو اپنی جانب کھینچنے کا سبب بنے. روحانی طور پر نوجوانوں کو مضبوط ہونا چاہیے. اور یہ روحانیت حقیقی معنی میں اللہ اور قرآن و اہل بیت سے لو لگانے سے انسان کو ملتی ہے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. بس عزیزان گرامی، آپ کی زحمت کا تمام کی، یہ ہے حقیقی زندگی، یہ ہے پیغام کربلا. استقامت کرنی ہے، ڈٹ جانا ہے، حضرت ابو الفضل عباس کی طرح اپنا سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا. آج اگر وہ طاقتیں جو امریکہ اور اسرائیل سے لڑ رہی ہیں اگر سلینڈر ہو جائیں، کہیں گے جان ٹھیک ہے ہم آپ کے پیچھے ہیں، کہ ہمارے ساتھ رہو تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تمہارا کوئی بال بیکا نہیں کرے گا، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. میں نے کہا کہ وہ مجلسیں، وہ ماتم جس میں یزید وقت کو برا نہ کہا جائے، امریکہ اور اسرائیل کو برا نہ کہا جائے، وہ روح حسینیہ سے، روح عزداری سے خالی ہیں. پہچاننا ہے ہمیں کہ دشمن کون ہے. یہی وجہ ہے 9 محرم کو شمر امان نامہ لے کر آتا ہے ننیالی رشتہ دار حضرت عباس کا، امان نامہ لے کر آیا، خیمے کے باہر کھڑا ہو گیا. حضرت عباس نے جواب نہیں دیا. امام نے کہا جاؤ جواب دو، دیکھو کیا کہہ رہا ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. کہا کہ امان نامہ لے کر آیا ہوں, تم ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ, ہتھیار ڈال دو, حسین کے ساتھ جنگ نہیں کرو, تمہیں کچھ نہیں ہوگا, سب کچھ ملے گا تمہیں, سب کچھ دیا, جو مانگو گے دیا جائے گا, حسین کے ساتھ جنگ نہیں کرو. کہا کہ اچھا, حسین کے خادم کے لیے امان نامہ اور فرزند زہرا کے لیے امان نامہ نہیں؟ وائے ہو تمہارے امان نامے پر, تف ہو تمہارے امان نامے پر. پلٹ آئے حضرت عباس. آج دشمن یہ کہہ رہے ہمارے ساتھ ہو جاؤ, ہمارے بلاک میں آ جاؤ, اینٹی ٹیررسٹ فورم میں آ جاؤ, تمہیں کچھ نہیں ہوگا. نہیں, حسینیت کی بقا کا راز ہی یہی ہے کہ حسینیت نے ہر دور کے ظالم کے خلاف کلمہ حق بلند کیا ہے. اسلام کی ابتدا بھی لا سے ہے, تشیع کی ابتدا بھی لا سے ہے. جب حضرت علی کے سامنے کہا گیا کہ سیرت شیخین پہ عمل کریں گے, کہا کہ لا, سیرت شیخین پہ عمل نہیں کروں گا, اپنے ذاتی اجتہاد پہ عمل کروں گا, قرآن سنت رسول کتاب خدا کے مطابق عمل کروں گا. حضرت علی کو معلوم ہے جو لا کہہ رہا ہوں یہ خلافت کے ظاہری عہدے سے مجھے کتنا پیچھے لے جائے گی. قبول کریں, قیمت دی ہے مولا کائنات کربلا نے, قیمت دی ہے لا کہ تیری بیعت نہیں کریں گے. تو ہمیں بھی کربلا سے وہی کہ عصر حاضر کے اگر دشمن کو نہ پہچانے, اور میں واضح طور پہ یہاں سے اعلان کرتا ہوں, کوئی میرے ساتھ ہو نہ ہو, میرا کام کلمہ حق کو پہنچا دینا ہے عزیزانی گرامی. کہ اسرائیلیوں کو مخاطب کر کے کہتا ہوں, اور یہ وہ جملے جو حسن نصر اللہ نے کہے کہ تم ہمیں ہر حسینی کے سامنے قتل کرو, ہر امام بارگاہ کے سامنے آ کے دھماکے کرو, ہمارے بچوں کو مارو, ہماری خواتین کو اگر مارنا چاہتے ہو مارو, اپنے شوق پورے کرو, لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ اسرائیل مرد آباد کا نعرہ تم ہماری زبان سے نہیں چھین سکتے, اس لیے کہ زینب کبریٰ کا نعرہ ہے, یہ حسین ابن علی کا نعرہ ہے, یہ عباس الانبیاء کا نعرہ ہے, کہ اپنے دشمن وقت کو پہچانا. لہذا اس دشمن کو نہیں چھوڑنا جو فساد کی جڑ ہے اسرائیل, جو لڑا رہا ہے. حضرت عباس نے یہ کہا, تو وہ تمہارے نام ہے امان نامے پر, کہ میرے لیے امان نامہ ہو اور فرزند رسول کے لیے, دلبند زہرا کے لیے امان نامہ نہ ہو. حضرت عباس کے پاس جو کچھ تھا سب راہ حسین ابن علی میں فدا کر دیا, جو کچھ تھا, نام, نسب, شہرت, سیرت, صورت, طاقت, شجاعت, کردار, رانائی, خوبصورتی, تقوی, پرہیزگاری, ذکر خدا, نماز شب, جاہ و جلال, حیبت, روب, دبدبا, جو کچھ بھی تھا امام حسین کی سامنے دونوں ہاتھ ملا کر امام کے ہاتھوں کے سامنے کر دیا. مولا حاضر آپ کا غلام. عباس کو ایسے ہی وفا کا امام نہیں کہتے. میں اکثر اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں, کبھی کوئی مشکل ہو نا, اکثر نوجوان آ کے کہتے ہیں کہ آقا صاحب گناہ بہت زیادہ ہیں, کیا کریں ہم, گناہ بہت زیادہ ہیں, کنٹرول نہیں ہوتا, دنیا کی رنگینیاں بہت زیادہ ہیں. میں کہتا ہوں ایک کام کرو, ایک کام, اور دیکھو سچ بولو گے تمہیں فائدہ ہوگا, جھوٹ بولو گے تمہیں نقصان ہوگا. دل سے ایک دفعہ دل سے تڑپ کر حضرت علی اکبر علیہ السلام سے توسل کرو, جواب آئے گا دل سے. انسان اپنے آپ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتا نا, ایک انسان دوسرے انسان کو دھوکہ دے سکتا ہے, لیکن جو کچھ چاہ رہا ہے, ڈوب رہا ہے انسان, تو وہ تظاہر تو نہیں کرے گا نا, بناوٹ تو نہیں کرے گا, مجھے بچاؤ, ایسا تو نہیں ہے نا. تو ہمیں جس کو میں نے پہلے کہا تھا کہ کام کا بننا ہے, نام کے تو بہت سارے ہوتے ہیں, ہمیں کام کا حقیقی معنی میں شیعہ بننا ہے. ایک شخص تھا پہلے, ایک پچھلے زمانے میں سوئی سے جو ہے وہ جانوروں کی تصویریں جسم پر بنائی جاتی تھیں, جو آج کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ چچن سے اور دوسرے ممالک سے جو یہ داعشی غنڈے پکڑے گئے, مارے گئے, ان کے پیٹوں پر, ان کے جسموں پر جو واہیات تصویر بنی ہوئی تھیں, ان سے ان کا دین کا شغف اور حوروں سے لگاؤ اور اس قرآن سے لگاؤں ان تصویروں سے واضح ہو جاتا ہے. ایک ایسے ہی شخص تھا, وہ ایک خال کو بھی کر خال کو بھی کہتے ہیں اس کو, اس کے پاس گیا, اس نے کہا جناب میرے ہاتھ پہ جو ہے وہ شیر بنا دو. اس نے سوئی لے کے گرم کر کے اس کے ہاتھ پر شیر کی تصویر بنانے شروع کی. اسے تکلیف ہو, کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا شیر کی آنکھیں بنا رہا ہوں. اس نے کہا آنکھیں رہن دو, کچھ اور بنا رہے ہو. پھر اس نے سوئی گرم کی, پھر اس کے داغنا شروع کیا, کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا اب اس کے کان بنا رہا ہوں. اس نے کہا کہ کان بھی رہن دو. کہا اچھا اچھا, اب کیا بنا رہے ہو؟ کہ آپ کی گردن بنا رہا ہوں. اس نے کہا بڑی تکلیف ہو رہی, گردن بھی رہن دو. تھوڑی دیر بعد اس نے پوچھا آپ کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا ٹانگیں بنا رہا ہوں. اس نے کہا ٹانگیں بھی رہن دو. اس نے کہا آپ کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا دم بنا رہا ہوں. تم بھی کہیں گے وہ شیر کس کام کا ہے جس کی نہ آنکھیں ہوں نہ کان ہو نہ جسم ہو نہ پنجے ہو نہ تم ہو. بعض اوقات لوگ اس قسم کے بہادر بننا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ نام بھی ہو جائے اور انگلی کٹا کے شہیدوں میں جو ہے وہ فہرست میں آ بھی جائیں. عزیزان گرامی, کل اس اذخانے کے آخری مجلس ہے اور اس کے بعد شاید 10 محرم کو شام غریبہ بھی ہے جیسا کہ میرے ذہن میں ہے. بہرحال کل اس اذخانے کی آخری مجلس ہے. مجھے نہیں معلوم کہ میں اپنے مقاصد کو کس حد تک عملی جمع پہنا سکا, کس حد تک اپنے سنی بھائیوں تک اپنا پیغام پہنچا سکا, کس طرح اپنی ماؤں بہنوں تک اپنے میسج کو پہنچا سکا. لیکن بہرحال جو میں نے اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان سے کوشش کی, دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. لیکن میں اپنی زندگی کا ایک حقیقی معجزہ اور کرامت آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں. مل کے درود بھیجیے محمد وعلی محمد. اور یہ اس لیے کہ جس درد سے مجھے شفا ملی ہے, پچھلے سال 8 ربیع الاول کو میں شدید بیمار ہوا اور اتنا بیمار ہوا کہ بالکل مرنے کے قریب. 4 دفعہ ایک بہت بڑا اٹیک ہوا مجھ پر اور بالکل مرنے کے دہلیز تک پہنچ جاتا تھا, پھر خدا مجھے واپس پلٹا دیتا. بعد میں پتہ چلا کہ ڈاکٹرز نے یہ کہا 1000 میں سے 1 آدمی زندہ بچتا ہے, یہ بیماری ایسی ہے, 1000 میں سے 1 آدمی زندہ بچتا ہے. کیونکہ اس بیماری کی تشخیص ہی نہیں ہو پاتی. ڈاکٹرز دوسرے قسم کے سارے ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں, سب کلیئر آ رہے ہوتے ہیں, سب اوکے, اور اس طرف کسی کی تشخیص نہیں تھی. اور اس کی یعنی اس کا ایک واضح نمونہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسے ڈاکٹر کے پاس بھی گئے جو پھیپھڑوں کے 30 سال سے ان پریکٹس ڈاکٹر تھے, 30 سال سے. بعد میں جب اللہ نے مجھے شفا دی تو میں نے ان کو فون کیا, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہمارے بہت اچھے دوستوں میں سے ہیں, میں نے کہا کہ آخر آپ 30 سال سے اسی بیماری کی پریکٹس کر رہے ہیں, آخر آپ کیوں نہیں پکڑ سکے؟ کہہ لیں گے ہم نے کتابوں میں تو پڑھی تھی بیماری ہوتی ہے, لیکن اس عمر میں اور اس ایج میں اور اس طریقے سے ہم نے نہیں پڑھی تھی, لہٰذا کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں آئے ہمارے. تو 1000 میں سے 1 آدمی زندہ بچتا ہے. تو اس وقت میں نے دعا کی تھی جناب زہرہ سے, میں نے کہا تھا کہ بی بی میں نے آپ کے در کی غلامی کی ہے, ایک گناہگار طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ کے بیٹے کے پیغام کو آگے پہنچائے, ایسے در کو پہنچائے, میری اس نوکری کو اس غلامی کو قبول فرمائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ 100% مجھے یقین ہے کہ مجھے جو شفا ملی ہے وہ بی بی کے در سے ملی ہے. یہ جو آپ کالے کپڑے پہن رہے ہیں نا, یہ آپ کو بے جواب نہیں رکھا جائے گا, اس کا اجر ہے. یہ جو آپ ہاتھ مار رہے ہیں سینے پہ ہاتھ, جو سینے کا ماتم کر رہے ہیں, ہاتھ کا ماتم کر رہے ہیں, اس کا اجر ہے. حتیٰ کہ علماء اور وہ فرماتے ہیں کبھی رونا نہ آئے نا, جاؤ اور تنہائی میں بیٹھ جاؤ, اپنے بچوں کو جمع کرو اور 2 بیت پڑھو, 3 شعر پڑھو, 1 شعر پڑھو, 2 شعر پڑھو, کوئی مرضی کے بند پڑھ لو, ماتم کرو, چاہو کہ تمہاری آنکھوں سے آنسو آئیں. آیت اللہ بہجت فرماتے تھے امام حسین کے حرم میں داخلے کا اذن تمہاری آنکھیں میں آنسو ہیں. تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائے, اس کا مطلب امام حسین نے اذن دخول دے دیا ہے, تمہیں پرمیشن مل گئی اندر جانے کی. اذن دخول کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں کہوں جناب, آئمہ سے اجازت مانگی جاتی ہے, مولا داخل ہو جائیں آپ کے حرم میں, آج خلو, کیا داخل ہو جاؤں, وہ مذاق نہیں ہے یہ. ہم عزداری کرنے آئے ہیں جس کے بارے میں ہم یہ خیال رکھتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہاں پر اہل بیت کی نظر کرم ہوتی ہے، تو پھر تڑپ کے دعا مانگے، ادخلوا فی ھذا المجلس، مولا اس مجلس میں آ جائیں، ہمیں وہ دل دیں، وہ آنکھیں دیں، وہ ہاتھ دیں، وہ درد دیں، وہ سوز و گداز دیں ہمارے دل میں کہ ہمارا دل غم حسین میں روئے. تو یہ آپ کا کالے کپڑے پہننا، آپ کا ماتم کرنا، آپ کا میلوں پیدل چلنا، یہ خدا اس کو بے جواب نہیں چھوڑے گا، اس کا جواب دے گا، اس کا اجر دے گا. لیکن آئمہ کے مقصد کو یاد رکھیں، دین، نماز، پردہ، اخلاق، تعلیم، حیا، عفت، آئمہ اس سے سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جو ماتم بھی کرے اور پھر آئمہ کے دل کو بھی خوش کرے. بس عزیزانی کرام، حضرت عباس نے سب کچھ سب کچھ امام حسین کے سپرد کر دیا. اسی وجہ سے عباس کو وفا کا امام کہا جاتا ہے. حضرت عباس کے بہت سارے القابات ہیں، ایک القاب یہ ہے کہ پردہ نشین عورتوں کا حامی، پردہ نشین عورتوں کا حامی. ایک لقب یہ ساقی کربلا، کربلا میں پیاسوں کو پانی پلانے والا. جتنے والنٹری کام تھے سب حضرت عباس خود بنفس نفیس انجام دیتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ ہر وقت آرڈر کے منتظر ہوتے تھے، بلکہ خود آگے بڑھ کر حضرت عباس ان کاموں کو انجام. جیسے کہ آج ہمارے بچے سبیلے لگا رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، عزیزانی کرامی، یہ حضرت عباس کی روح ہے. لیکن میں اپنے نوجوان سے کہوں گا، کوشش کریں کہ حضرت عباس کو اپنے عمل سے، اپنے اخلاق سے، کہ ایک نوجوان جب علم اٹھائے تو اس کی آنکھیں عباسی ہوں، اس کے کان عباسی ہوں، اس کی زبان عباسی ہو. اس کا مطلب یہ کہ تمہیں عباس نے تمہارے پر نظر کرم کی ہے کہ تمہاری آنکھیں وہی دیکھیں جو عباس چاہتا ہے، تمہارے کان وہی سنیں جس میں مولا عباس کی رضا ہے، تمہاری زبان وہی کلام کرے کہ جس میں حضرت عباس تم سے خوش ہو جائیں. یہ ہوگا حقیقی عزادار، یہ ہوگا صحیح ماتمی، یہ ہوگا صحیح سوگ منانے والا، یہ ہوگا صحیح مولا عباس کا ماتم کرنے والا. ساتھ ساتھ ہیں، مدینے سے چلیں ساتھ ساتھ ہیں، ہر مشکل کام آگے بڑھ کر خود انجام دیتے ہیں. اور حضرت عباس کے مصائب بھی عجیب ہیں، اس لیے کہ جتنے شہداء تھے خصوصاً خاندان بنی ہاشم کے شہداء، سب کو جناب عباس تیار کرتے تھے. لیکن عجب عجب کیسے مصائب ہیں جناب عباس کے، کہ بعض بچے اتنے قد کے چھوٹے تھے کہ خود ڈھونڈتے تھے، پوچھتے تھے کہ اس سائز کا کوئی خود موجود ہے جس بچے کے سر پہ رکھا جائے، نہیں ملتا تھا. کوئی زرہ ہے ایک سپہ سالار کے لیے، کتنا سخت ہے کہ وہ ایک سپاہی کو تیار کرے اس کے تن کے مطابق، نہ خود ملے نہ زرہ ملے. اور پھر اس عالم میں اس نوجوان کو، اس مجاہد کو، اس حامی حسین کو کربلا میں بھیجے اور اپنے سامنے شہید ہوتا ہوا دیکھے، کتنا سخت ہے. بس عزیزان کرامی، حضرت عباس کون ہیں جن کے بارے میں زق العلم زقا امیر المؤمنین علیہ السلام نے جس طرح چڑیا اپنے بچے کے چونچ میں دھانا بھرا کرتی ہے، امیر المومنین نے عباس کو اس طریقے سے تیار کیا تھا. زق العلم زقا، کوٹ کوٹ کے عباس کے وجود میں علم امیر المومنین تھا اس طریقے سے. اور آپ کی معرفت کا عالم یہ ہے، مولا علی کہتے ہیں بیٹا کہو ایک، کہتے ہیں ایک، کہتے ہیں دو، دو کہو، کہتے ہیں کہ نہیں بابا میں نہیں کہہ سکتا، مجھے جس زبان سے خدا کو ایک کہہ دی میں دو نہیں کہہ سکتا. یہ حضرت عباس کی معرفت ہے، اس پہ گھنٹوں انسان بحث کر سکتا ہے کہ اس جملے کا مقصد کیا ہے. یہ ادب ہے عباس کا، یہ عباس کی معرفت ہے، یہ عباس کی توحید ہے، یہ عباس کا عشق خدا ہے. حضرت عباس کو صرف اپنی دعاؤں کے لیے طلب نہ کریں، حاجتوں کے لیے طلب نہ کریں، عباس کو عباس کی وجہ سے چاہیں، عباس کے عاشقوں، عباس کے کردار کی وجہ سے. حاجتوں کے لیے نہیں، حاجتوں کے لیے دوسرے بھی تھے، حتیٰ کہ غیر مسلم تہران میں ایک شخص تھا، اس کی بچی شدید بیمار ہو گئی۔ ہماری 8 محرم کو حضرت عباس کا دن بنایا جاتا ہے، ایران اور عراق میں 9 محرم کو حضرت عباس کا دن منایا جاتا ہے، وہاں پہ 9 محرم کو حضرت عباس کے مصائب پڑھے جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ عیسائی تھا اور اس کی بچی شدید بیمار تھی، تو کہتے ہیں کہ یہ گیا اور گھر میں آنے کے بازار میں گیا تو دیکھا 9 محرم میں لوگ ماتم کر رہے ہیں، تو اس نے جب وہاں زیارت کی اور اس کا دل بھرایا، اس نے کہا کہ شاید آپ کے توسط سے میری بچی کو شفا مل جائے۔ کہنے لگا کہ میں گھر آ گیا اور بچی شدید بیمار، اور میں نے بچی کو زمین پہ لٹا دیا، اور میں اور میری زوجہ یا ابوالفضل عباس یا ابوالفضل عباس کہہ کے چاروں طرف بچی کی گرد ماتم کرنے لگے۔ اللہ اکبر، میں اور میری زوجہ ماتم کرتے جا رہے، یا ابوالفضل عباس یا ابوالفضل عباس، ہم ماتم کرتے رہے۔ اس کے بعد رات گئے، جب دیر ہوگی تو سو گئے۔ کہنے لگے جب صبح کو بیدار ہوئے تو دیکھا کہ بچی صحیح و سالم موجود ہے اور کھڑی ہوئی اپنی ڈانگوں پر۔ کہا کہ بیٹا کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ جب آپ ماتم کر چکے تو تھوڑی دیر بعد ایک بزرگ میرے خواب میں آئے تھے جن کے شانے جدا تھے، اور انہوں نے کہا تھا تمہارے ماں باپ نے ہمیں بلایا ہے، ہم تمہیں شفا دینے آئے ہیں۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں اس ابوالفضل عباس، قربان جاؤں مولا آپ کے، اپنے عزاداروں کو کبھی مایوس نہیں کرتے عباس۔ سلام اللہ علیہ، سلام اللہ علیہ یا ابوالفضل عباس، بس عزاداروں یہ ہیں عباس۔ صبح سے ظہر ہو گئی، اصحاب حسینی کو بھیجتے ہوئے، نوجوان بنی ہاشم کو بھیجتے ہوئے مولا کی خدمت میں آتے، مولا مجھے اجازت دیجیے۔ مولا نے کہا تم میرے سپاہ کے سالار ہو عباس۔ عباس نے دائیں بائیں نگاہ کی، مولا وہ سپاہی کہاں جس کا میں اینا اینا علی اکبر، علی علی اکبر نہ رہے، اون و محمد نہ رہے، حبیب و زہیر و اوسجا نہ رہے، مولا اب کس فوج کا علمدار ہوں؟ بس کا مولا نے کہا عباس جانا چاہ تو جاؤ، بچوں کے لیے پانی کا انتظام کرو۔ حضرت عباس کے لیے بڑا سخت تھا یہ مرحلہ کہ بچے جہاں حضرت عباس کو گھیرے لیں، اور جب بھی مولا عباس خیموں کے قریب جاتے تھے بچے آ کے دامن پکڑ لیتے تھے، جناب سکینہ چچا عباس پانی نہیں، پانی ختم ہو گیا، ہاں بیٹا پانی لے کے آئیں گے تمہارے لیے۔ آج بھی قلم اور علم کے ساتھ مشق ہے، یہ چچا بھتیجی کا عشق ہے جو خدا نے لازوال کر دیا۔ کیوں؟ عباس نے سب کچھ حسین اور خدا کی راہ میں دے دیا، خدا نے سکینہ اور عباس کے عشق کو لازوال کر دیا۔ بس ایک دفعہ آہستہ آہستہ خیام کی طرف پہنچے، اس خیمے میں جہاں مشقید رکھے ہوئے تھے، عجیب منظر دیکھا کہ کچھ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں خالی کوزے ہیں، کچھ بچے اپنے رخساروں کو سرزمین کربلا کی ریت پر رکھے ہوئے ہیں، شاید ان مشقیدوں سے کوئی تری ہو تو وہ ہمارے گالوں تک پہنچ جائے۔ کچھ بچے ہیں جو مشقیدے کو سینوں سے لگائے ہوئے ہیں، کچھ بچے ہیں جو مشقیدوں کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں۔ ارے گرمی کا یہ عالم ہے، الاتش الاتش کا یہ عالم ہے، قیامت کی گرمی اور ننھے بچے۔ اللہ اکبر، عباس سے منظر دیکھا نہ گیا، الے ار کریجا کٹ کے رہ گیا عباس کا۔ جناب سکینہ نے حضرت عباس کو دیکھا اور کہا چچا عباس آپ آ گئے؟ کہا کہ ہاں بیٹا ہم پانی لینے آئے ہیں۔ اب جناب سکینہ خوش ہو گئی، بچوں سے کہا جلدی سے میری مشق لے کر آؤ، بچے ایک مشق لے کر آئے۔ جناب سکینہ نے حضرت عباس کو وہ مشق دی، اور اس کے بعد حضرت عباس مشک لے کے چلے کہ میں پانی لے کر آؤں گا۔ ادھر سے حضرت سکینہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اے بچوں میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے، میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں، تم آمین کہنا، اے خدا میرے چچا کی حفاظت فرما تاکہ خیام حسینی میں پانی آ جائے۔ اللہ اکبر، نہ جانے بچے کب سے پیاسے ہیں۔ بس عزاداروں، ادھر سے عباس کا شیر، عباس شیر خدا کا شیر چلا ہے، ادھر ایک بھگدڑ مچ گئی،
گئی، کوہرام برپا ہو گیا، عباس علمدار آ رہے ہیں۔ بس ایک دفعہ ترائی خالی میری اپنے گھوڑے کو پانی میں اتارا، پانی میں اتارنے کے بعد آپ نے مشکیزہ بھرا، اور اس کے بعد ایک دفعہ چلو اٹھایا، اور فذکر العطش الحسین، فرمایا امام کی پیاس یاد آئی، اور عباس نے پانی جو چلے میں تھا اسے دریا میں پھینک دیا۔ اللہ اکبر! ایک کسی عالم نے کیا خوب کہا ہے، کہا کہ کیا وجہ ہے، پہلے عباس نے اپنی شہادت سے پہلے اپنے دونوں بازوؤں کا نذرانہ پیش کیا، وجہ یہ ہے کہ عباس کے ہاتھ نے پانی کی ترائی محسوس کی تھی۔ عباس نے کہا مولا شرمندہ ہوں، آپ کا حکم نہ ہوتا، سکینہ اور بچوں کی پیاس نہ ہوتی تو ہاتھوں کو پانی میں تر نہ کرتا۔ ارے حکم امام تھا مولا، لیکن میں عباس ہوں، علی کا بیٹا ہوں، وفا ثابت کروں گا، پہلے دونوں بازوؤں کو شانے کٹا کر عباس نے حق ادا کیا، بعد میں اپنی قربانی پیش کی ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بی بی کہتی ہیں جناب زہرا ایک عالم کے خواب میں میرے بیٹے کے آخری مذاہب پڑھا کرو، بس مجھ سے زیادہ مذاہب پڑھے نہیں جا سکتے، کچھ روایتیں عرض کر کے اس ذکر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا بی بی میں ہمیشہ امام حسین کی مصیبت پڑھتا ہوں۔ کہا کہ نہیں، وہ وقت یاد کرو جب میرا جری عباس ارے زیس زمین پہ آیا، ارے جو بھی گرتا تھا پہلے اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا، مگر ہائے عباس، ارے دونوں شانے نہ تھے، زمین پہ آگے گرے۔ اللہ اکبر! ایک شقی آگے بڑھا اور کہا اے عباس، جب تک تمہارے ہاتھوں کے جوہر تھے تم شجاعت دکھاتے تھے، اب میری شجاعت کے جوہر دیکھو۔ یہ کہہ کے گزرا ہیری، عباس کے سر مبارک پہ مارا، سر مبارک شکافتا ہوا، کچھ نظر نہیں آتا۔ آقا کو آواز دیا، آقا آخری سلام قبول کرے۔ ادھر سے حسین چلے، الان ان کا ذرا زہری، ارے عباس میری کمر ٹوٹ گئی، وہ قلت حیلتی، اے عباس، میں عباس کے لاشے پہ پہنچے ہیں۔ اس کے بعد کہا مولا نظر نہیں آتا، بس آخری روایت علم آئے گا مولا کا، شبیہ علم آئے گا، زیارت کیجئے گا۔ اس کے بعد کہا مولا نظر نہیں آتا، امام حسین نے سر کے خون کو جو آنکھوں میں جمع ہو گیا تھا حضرت عباس کی آنکھوں سے صاف کیا۔ ایک دفعہ بھائی نے بھائی کا دیدار کیا، ایک دفعہ بھائی نے بھائی کا دیدار کیا۔ حضرت عباس کے سر مبارک کو امام حسین نے اپنے زانوں پہ رکھا، حضرت عباس نے ہٹا لیا، پھر دوبارہ رکھا، پھر حضرت عباس نے ہٹا لیا۔ کہا کہ وجہ کیا ہے؟ کہا کہ آقا مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ ایک غلام کا سر اپنے آقا کے زانوں پر ہو۔ ارے مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے، ارے جب یہی سر ہوگا، ارے چپتی ہوئی زہرا پر کند خنجر سے آپ کا گلا کاٹا جائے گا۔ بس ادادارو، عباس نے کہا اے آقا میرے جسد اتھر کو خیموں میں نہ لے جانا، میں سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ پانی لاؤں گا، میں پانی کامیاب، پانی لانے میں کامیاب نہ ہوا۔ بس ادادارو، بس ادادارو، حضرت عباس کی شہادت کے بعد امام علم لے کے چلے، ادھر سے سکینہ خوش ہو گئی، بچوں سے کہا آؤ بچوں میرے چچا آ رہے ہیں، پانی آ رہا ہے۔ بس ایک دفعہ عالم آیا، علمدار نہ آیا، سکینہ نے پوچھا بابا ارے میرا چچا کہاں ہے؟ علم آیا ہے، علمدار نہ آیا، کہاں کہ تیرا چچا؟ ارے شانے کٹا کے درائے پہ سو رہا ہے۔ سکینہ نے تماچے مارے، بابا میرے چچا کو لا دو، ارے کبھی پانی کا تقاضا نہ کروں گی۔